خاتم النبيين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، اس وقت امت کے اوپر جو ابتلاء کا دور آیا ہوا ہے، تو یہ پہلی دفعہ نہیں آیا، پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. البتہ اس کے حل کے لیے جو کوششیں ہوتی ہیں وہ پھر اس وقت امت کے احوال پر منحصر ہوتی ہیں کہ ان کے اپنے احوال کیسے ہیں، اس کے حساب سے وہ کوشش ہوتی ہے. طاعون کی بیماری جب آئی تھی ہندوستان پر، بالخصوص تانابون کے علاقے قریب قریب، اس وقت حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نشر الطیب فی ذکر الحبیب کا لکھنا شروع کیا تھا، اس نیت سے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ بھی رحمت کو کھینچتا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اس بلا سے نجات ہوگی. اور فرمایا کہ ہمارے گزشتہ بزرگوں کا یہی طریقہ تھا. تو پھر بعد میں حضرت نے خود فرمایا تھا کہ جہاں جہاں جب جب کام اس میں زیادہ ہوتا تو اس دن جو ہے پتہ چلتا ہے کچھ بھی وہاں نقصان نہیں ہوا، اور جہاں کوئی مسئلہ ہو جاتا تو پھر وہ زیادہ تعداد متاثر ہوتی. تو اس وقت بھی صورتحال یہی ہے کہ بتایا یہ جاتا ہے نقصان ہے، اگرچہ اس میں حقیقت کم ہی نظر آتا ہے، لیکن بہرحال جتنا بتایا جاتا ہے اس کے حساب سے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. لیکن فکر کس طرح کریں؟ ہم ڈپریشن میں چلے جائیں؟ یہ تو علاج نہیں ہے. اور کیا کریں؟ لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر لیں؟ ظاہر ہے یہ تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. تو طریقہ یہی ہے جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا کہ اس وقت ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ جل شانہ سے معافی مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے عہد کر لیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ بلا ٹھل جائے گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیسے کیا جائے، یہ ایک سوال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری، یہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے سوانح ہوتا ہے، اس طرح بھی ہے. اور ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کیا تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد کیا تھا، اس مقصد کے لیے کام کیا کیا، امت نے اس کو کیسے لیا، اس کے لیے ذرائع کیسے بن گئے، یہ سیرت کا دوسرا رخ ہے. عموماً جو پہلا طریقہ ہے اس کو لوگ سیرت کہتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں نے اس طرح لکھا ہے، لیکن یہ جو دوسرا رخ ہے اس کو اگر ہم بیان کریں گے تو یہ بہت زیادہ عملی رخ ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کے آئے وہ من جانب اللہ ہے، تو اس وجہ سے اگر ہم اس کا ذکر کریں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہے، تو اس وجہ سے ہمیں بھی یہ بھی کرنا پڑے گا. وہ پہلا والا بھی ضروری ہے، نہیں کہ اس کو چھوڑنا ہے. اس پر بہت اچھی طرح عمل جو کیا ہے وہ سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے کیا ہے، کہ کام شروع کیا تھا شبلی نعمانی رحمتہ اللہ علیہ نے، جو علامہ تھے، لیکن بعد میں اس کی تکمیل حضرت سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ نے کی ہے سیرت النبی 6 جلدوں میں، جو پہلے 2 جلد ہیں وہ تو اس طرح ہے جس طرح میں نے عرض کیا پہلا حصہ، اور جو باقی 3 جلد ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں. اس میں جو جو چوتھا مطلب وہ ہے حصہ ہے، اس کو جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو اس میں ماشاءاللہ جو تعلیمات ہیں وہ بہت اچھی طرح اس میں آئے ہوئے ہیں. تو ان تعلیمات کو انشاءاللہ العزیز ہم بیان کرنا شروع کریں گے، اور جو دو حصے ہیں انشاءاللہ وہ ہم اپنے طور پر انشاءاللہ بعد میں کر سکیں گے انشاءاللہ. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے کہ واقعات وہ آئے جو بالکل مستند ہوں. جس پر محدثانہ نقد و جرا یہ تمام چیزیں ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز چونکہ من جانب اللہ ہے، لہذا یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیونکہ بہت سارے لوگ خوش فہمی میں بھی، نیک نیتی کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں اگر وابستہ نہیں کرتے تو جو وابستہ ہوتی ان کو مان لیتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی بات سنو تو اس کو اس وقت تک آگے نہ کرو دوسرے طرف جب تک اس کے بارے میں تحقیق نہ کر لو کہ ایسا ہوا ہے نہیں ہوا، وہ نوجوٹ میں شمار ہو جائے گا. تو یہ تحقیق اس حدیث شریف سے ثابت ہو گئی کہ تحقیق کرنی ہے، ضروری ہے، بغیر تحقیق کے ہم کسی چیز کو آگے نہیں کر سکتے، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی پڑے گی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو ہر واقعہ ہے اور ہر حکم ہے اس کے بارے میں تحقیق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تو یہ کام چونکہ سید صاحب نے کیا ہوا ہے لہذا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا. ایک دفعہ میں کسی سے بات کر رہا تھا معرف القرآن کے بارے میں، میں نے کہا معرف القرآن تفسیر سے مجھے بہت فائدہ ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معرف القرآن ایک مفتی نے لکھا ہے، اور اس میں 2 تفسیریں ہیں، 2 ترجمے. ایک ترجمہ تخت اللفظ ہے، ایک ترجمہ بامحاورہ ہے. بابا محاورہ ترجمہ جو ہے یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تخت الف ترجمہ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت شغلند رحمۃ اللہ علیہ کا، اور تفسیر جو ہے نا وہ ایک بیان القرآن کا ہے جو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور ایک جو ہے نا حضرت کا اپنا ہے معارف و معارف و مسائل کے عنوان سے، معارف و مسائل. تو معارف جو ہے وہ ظاہر حضرت نے جو بیان کیا اس کے ساتھ مسائل بھی بیان کیے، تو مسئلہ اگر کوئی مفتی بتاتے ہیں تو اس پہ تو فوراً عمل ہو سکتا ہے نا. جب اس مفتی پر آپ کو اعتماد ہو تو اس میں آپ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، بس آپ اس پر فوراً عمل کر لیں گے. تو اس سے جو مسائل مستمد ہو چکے ہیں تو اس پر فوراً ہم عمل کر سکتے ہیں، یہ بڑا فائدہ ہے. تو اسی طریقے سے سیرت کی جو کتابیں ہیں حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، چونکہ یہ مستند چیزوں کو لیتی ہیں لہذا ماشاءاللہ ہم اس کو آگے بھی کر سکتے ہیں. किसी को बताना हो तो हम ये बता देंगे, सीरत नबी सही सुलेमान रहमतुल्लाह की सीरत में है, तो इस वजह से सीरत नबी में है लिहाजा। तो ये हमारे लिए एक खूबी की बात है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने यह सिलसिला शुरू किया सवाल जवाब की सूरत में, जो सुबह आज की बात के उन्वान से बात चलती है तो आजकल इसी पे चल रही है, वो तो चलेगी इंशाल्लाह। लेकिन जुम्मे की रात का चूंकि खसूसी ताल्लुक है जुम्मे के दिन और जुम्मे की रात का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के साथ, खसूस तौर पर दुरूद शरीफ, और हमारा पहले भी यही अल्हम्दुलिल्लाह मामूल रहा है कि हम जुम्मे की रात को जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ की कसरत की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमारे मामूलियात में शामिल हैं। तो अगर दुरूद शरीफ के साथ आप सल्लम के सीरत का भी तस्करा हो तो कितना ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। तो इस वजह से जुम्मे की रात हमारी यही हो, यही हमारे यहाँ यही हुआ करेगा इंशाल्लाह। जहाँ तक हमारे हज़रत शेख मौलाना अशरफ सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब का जो तालीम है, चूँकि हम आजकल बाहर नहीं जा रहे हैं तो इंशाल्लाह वो इतवार के दिन हुआ करेगा, इतवार के दिन हमारी वही तरतीब होगी इंशाल्लाह। फिर अगर हालात अच्छे हुए तो फिर देखेंगे कि उसके साथ क्या हम करें, लेकिन इस सीरत वाले बात तो माशाल्लाह ये जारी रहेगी इंशाल्लाह। तो अब हम शुरू करते हैं। अगरचे शुरू तो हमें बिल्कुल अलिफ से शुरू करना था, अलिफ से तरतीब ये होती है, लेकिन एक शख्स हज पे जा रहा हो और वो ज़ाहिर मतलब यह है कि उसके पास जो मौका है कि उसमें क्या सीखे, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत की ज़रूरी चीज़ जो होती है हज के मसाइल सीखना होते हैं। इन फ़िक़्ह में उसके लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी बाब जो होता है वो हज के मसाइल सीखना होते हैं। पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो जाना हुआ अल्लाह का शुक्र है, मदीना मुनव्वरा में थे तो वहाँ हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उनके पास थे हम। तो हज़रत ने मुझे नसीहत फरमाई जब मैं मक्का मुकर्रमा आ रहा था कि वहाँ कोशिश करना मक्का मुकर्रमा में कि कोई हाजी बग़ैर नमाज के सीखे और बग़ैर हज के सीखे ना जाए, बग़ैर नमाज के सीखे और बग़ैर हज के सीखे ना जाए, कोशिश करना है। अगरचे जमघटा नहीं लगाना लेकिन जितना आपके साथ आप किसी के साथ राबता होते हैं तो इस पर कोशिश करने, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हमने की। तो अभी चूंकि रोज़ा आ रहा है, रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो लिहाजा उसमें से वो पोर्शन जो रोज़े के बारे में है उसको वलियत हासिल होगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह धीरे धीरे जाएंगे। तो अभी तो मेरे ख्याल में एक जुम्मा ये है और दूसरा शायद एक और आएगा बस। हाँ, तो इस वजह से हमारे पास टाइम भी इतना नहीं है, तो कोशिश हम करेंगे कि इसमें हम रोज़े के बारे में बात कर लें। 166 सफ़ा। रोज़ा कुतिबा अलैकुम अस्सियाम। रोज़ा का मफहूम, रोज़ा इस्लाम की इबादत का तीसरा रुकन है। अरबी में इसको सौम कहते हैं जिसके लफ्जी माने रुकने और चुप रहने के हैं। बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीरों के मुताबिक कुरान पाक में इसको कहीं कहीं सबर भी कहा गया है जिसके माने ज़ब्त नफ्स, साबित कदमी और इस्तिक़लाल के हैं। इन मानों से ज़ाहिर होता है कि इस्लाम की ज़ुबान में रोज़ा का क्या मफहूम है। वो दर हकीकत नफसानी हवा हवस और बहीमी ख्वाहिशों से अपने आप को रोकने और हिर्स हवा के दगमगा देने वाले मौक़ों में अपने आप को जाबित और साबित कदम रखने का नाम है। روزانہ استعمال میں عام طور سے نفسانی خواہش اور انسانی حرص و ہوا کا مظہر تین چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کھانا پینا اور عورت اور مرد کے جو جنسی تعلقات ہوتے ہیں. انہی سے ایک مدت معینہ تک رکے رہنے کا نام شرعاً روزہ ہے. لیکن دراصل ان ظاہری خواہشوں کے ساتھ باطنی خواہشوں اور برائیوں سے دل اور زبان کا محفوظ رکھنا بھی خواص کے نزدیک روزہ کی حقیقت میں داخل ہے. یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تین خواہشیں تو انسان کی ایسی ہے جو ہر وقت ہوتی ہیں، اور باقی دوسری خواہشیں جو ہے نا وہ گاگا ہوتی ہیں. تو اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو کم از کم قابو پانا سیکھ لے گا آدمی، قابو پانا نفس کے اوپر سیکھ لے گا. بھائی مجھے بتاؤ، آپ نے کسی جانور کو پکڑنا ہے، آپ اس کوئی اس کو کان سے پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کو رسی سے پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کو جو ناک میں اس کی اڈالی ہوتی ہے اس نکیل سے پکڑ لیتے ہیں، کوئی اس کے پیر باندھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ قابو آ جائے گا نا، قابو آ جائے گا. تو اس طریقے سے ہمارا جو نفس سے بڑا پر زور ہے تو اس کو قابو کرنے کے لیے یہی ہے کہ جو اس کے بنیادی خواہشات ہیں جو ہر وقت فعال ہوتے ہیں اس کو اگر قابو کیا جائے تو باقی خواہشات کو قابو کرنا آسان ہو جائے گا. اب ذرا تھوڑی سی میں اس پہ ایک بات عرض کروں. یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا اصل اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ڈیٹیل. تو روزے کا اصل تو یہ ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. لہٰذا کمپلیٹ روزہ تو یہ ہے کہ تمام تفصیلات کے ساتھ انسان روزہ رکھے. ہاں جی، تمام تفصیلات کے ساتھ انسان روزہ رکھے، پھر اس کی پھر اس کا جو نفس ہے قابو میں مکمل طور پہ آئے گا. لیکن اگر تمام تفصیلات کے ساتھ اس کا قابو نہیں آتا، کم از کم یہ تین چیزیں قابو ہو جاتی ہیں تو کم از کم اس کو نفس کو قابو کرنا آ جائے گا، اور مزید محنت کرے گا، کوشش کرے گا تو اس کو زیادہ بہتر طریقے سے قابو کر لے گا. یہ بات ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے ان تین چیزوں کے اوپر بنیادی پابندی لگا دی کہ اس کے بغیر تو روزہ ہوتا نہیں، لیکن اس کے باقی تفصیلات پہ اگر عمل نہ ہو تو روزہ میں جان نہیں رہے گا. روزہ ہو جائے گا لیکن اس میں اتنا جان نہیں رہے گا. تو حقیقت تو یہی ہے کہ دونوں، اور بنیاد یہ روزے کی ابتدائی تاریخ. روزے کی ابتدائی تاریخ معلوم نہیں. انگلستان کا مشہور حکیم ہربرٹ اسپنسر اپنے تصنیف پرنسپلز آف سوشالوجی میں چند وحشی قبائل کی تمثیل و استقراء کے بنا پر قیاس کرتا ہے کہ روزے کی ابتدا اصل میں اس طرح ہوئی ہوگی کہ لوگ وحشت کے زمانے میں خود بھوکے رہتے ہوں گے اور سمجھتے ہو کہ ہمارا بدلہ ہمارا کھانا اس طرح مرد و زن کو پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ قیاس ارباب خیرت کی نقل میں سند قبول حاصل نہیں کر سکا. بال مشرکانہ مذاہب میں روزے کی ابتدا اور حقیقت کے اوقات کچھ بھی اسباب ہو، لیکن اسلام کا روزہ اپنی ابتدا اور غایت کی تشریح میں اپنے پیروں کی وکالت کا محتاج نہیں ہے، اور وہ باز بلند مدعی ہے. یا ایو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں، روزہ تم پر اس طرح فرض ہوا جس طرح تم سے پہلے قوموں پر فرض کیا گیا تھا کہ تم پرہیزگار بنو. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماہ رمضان وہ مہینے جس میں قرآن اتارا گیا جو انسانوں کے لیے سرتاپا ہدایت، ہدایت کی دلیلیں اور حق و باطل میں فارق بن کے آیا. جو اس رمضان کو پائے اس مہینے بھر کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے. خدا آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. یہ روزہ اس لیے فرض ہوا تاکہ تم خدا کے لیے تو خدا کے اس ہدایت دینے پر اس کی بڑائی کرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ. ان آیات پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی حیثیت اور روزہ پر اعتراض کا جواب، یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے صفحات میں بالترتیب ہم ان پر روشنی ڈالتے ہیں. ان آیت پاک میں نہ صرف روزہ کے چند احکام بلکہ روزہ کی تاریخ، روزہ کی حقیقت، رمضان کی حیثیت اور روزہ پر اعتراض کا جواب، یہ تمام امور مفصل بیان ہوئے ہیں، ذیل کے صفحات میں ترتیب سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں. اور فرماتے ہیں روزہ کی مذہبی تاریخ. قرآن پاک نے ان آیات میں تصریح کی کہ روزہ اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اسلام سے پہلے بھی وہ کل مذاہب کے مجموعے احکام کا ایک جز رہا ہے. جاہل عرب کا پیغمبر امی جو بقول مخالفین عالم کی تاریخ سے ناواقف تھا، وہ مدعی کہ دنیا کے تمام مذاہب میں روزہ فرض عبادت رہا ہے. اگر یہ دعویٰ تمام تر صحت پر مبنی ہے تو اس کے علم کے موافق ذرائع میں کیا شک رہ جاتا ہے. اس دعویٰ کی تصدیق میں یورپ کے محقق ترین ماخذ کا حوالہ دیتے ہیں، انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا کا مضمون نگار روزہ فاسٹنگ لکھتا ہے، روزہ کے اصول اور طریقے گو آب و ہوا، قومیت و تہذیب و گرد و پیش کے حالات کے اختلاف سے بہت کچھ مختلف ہے، لیکن بشکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو. لیکن بمشکل کسی ایسے مذہب کا نام ہم لے سکتے ہیں جس کے مذہبی نظام میں روزہ مطلقاً تسلیم نہ کیا گیا ہو. آگے چل کر لکھتے ہیں، گو کہ روزہ ایک مذہبی رسم کی حیثیت سے ہر جگہ موجود ہے. ہندوستان کو سب سے زیادہ قدامت کا دعویٰ، لیکن برت یعنی روزہ سے وہ بھی آزاد نہیں. ہر ہندی مہینے کے 11-12 کو برہمنوں پر ایکاوشی کا روزہ ہے. اس حساب سے سال میں 24 روزے ہوئے. بعض برہمن کاتک کے مہینے میں ہر دوشمبہ کو روزہ رکھتے ہیں. ہندو جوگی چلکشی کرتے ہیں، 40 دن تک اہل شرف سے اعتراض کرتے ہیں. ہندوستان کے تمام مذاہب میں جینی دھرم میں روزہ کے سخت شرائط ہیں. 40-40 دن تک ان کے یہاں ایک روزہ ہوتا ہے. گجرات و دکن میں ہر سال جینی کئی ہفتہ کا روزہ رکھتے ہیں. ہاں جی، قدیم مصروں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے. یونان میں صرف عورتیں تیموفیریہ کی 30 تاریخ کو روزے رکھتی ہیں. پارسی مذہب میں گو عام پیرو پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی حکایت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے یہاں موجود تھا. خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لیے تو 5 سالہ روزہ ضروری تھا. یہودیوں میں بھی روزہ فرض الہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے. چنانچہ عام طور سے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40 دن کا روزہ ان پر فرض ہے جو ان کے 7ویں مہینے کہ 10ویں تاریخ کو پڑتا ہے. اس لیے اس کو عاشورہ یعنی 10واں کہتے ہیں. یعنی عاشورہ کا دن وہ دن تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکام عنایت ہوئے تھے. اس لیے تورات میں اس دن کی روزہ کی نہایت تاکید ہے. اس کے علاوہ یہودی صحیفوں میں اور دوسرے روزوں کے احکام بھی بتصریح مذکور ہے. عیسائی مذہب میں اگر ہم کو روزوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 دن تک جنگل میں روزہ رکھا. یحییٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے کوئے پیشرو تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے. ان کی امت بھی روزہ دار تھی. یہود نے مختلف زمانوں میں مختلف واقعات کی یادگار میں بہت سے روزے بڑھا لیے تھے، اور زیادہ تر غم کے روزے تھے. اور اس غم گزار کرنے کے لیے اپنے ظاہر صورت کو بھی وہ اداس اور غمگین بنا لیتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں غم کے مصنوعی روزوں کو منع کر دیا. غالباً اس قسم کے کسی روزہ کا موقع تھا کہ بعض یہودیوں نے آ کر عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ بڑے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں، جب تک دولہا ان کے پاس روزہ نہیں رکھ سکتے، پر وہ دن آئیں گے کہ جب وہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب انہی دنوں میں روزہ رکھیں گے. اس تلبیہ میں رود اللہ سے مقصود خود عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارک، اور براتی سے مراد مقصود ان کے پیرو اور خواری ہیں. ظاہر ہے کہ جب تک پیغمبر خود اپنی امت میں موجود ہے، اس امت کو غم منانے کی کیا ضرورت ہے. انہیں فکروں سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمود شریعت کے فرض و مستحب روزوں کو نہیں بلکہ غم کے مبتدیانہ روزوں کو ظاہر منع فرمایا تھا. انہیں خود اپنے پیرو کے بے ریا اور مخلصان روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی. چنانچہ آپ اپنے حواریوں کو فرماتے ہیں، پھر جب تم روزہ رکھو ریا کاروں کی مانند اپنا چہرہ اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں کہ لوگ کے نزدیک روزہ دار ٹھہرے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا بدلہ پا چکے، پر جب تم روزہ رکھو اپنے سر میں تیل لگاؤ اور منہ دو تاکہ تم پر آدمی نہیں بلکہ اپنے باپ پر جو پوشیدہ ہے روزہ دار ظاہر ہو، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھ کو آشکار بدلہ دے دے. ایک دوسرے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھتے کہ ہم پلید روحوں کو کس طرح نکال سکتے ہیں. اس کے جواب فرماتے ہیں، یہ جنس سوائے دعا اور روزہ کے کسی اور طرح سے نہیں نکل سکتی. آل عرب میں بھی اسلام کے پہلے سے روزے کچھ نک مانوس تھے. مکہ کے قریش جاہلیت کے دنوں میں عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ اس دن خانقاہ پر نیا غلاف ڈالا جاتا تھا. مدینہ میں یہود اپنا عاشورہ الگ مناتے تھے، یعنی وہی اپنے 7ویں مہینے کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے. ان تصریحات سے ثابت ہوگا کہ قرآن کی یہ آیت کتب علیکم الصیام کما کتب للذین من قبلکم، مسلمان تم پر روزہ اس طرح لکھا گیا جس طرح تم سے پہلو پر لکھا گیا تھا، کس قدر تاریخی صداقت پر مبنی ہے روزہ کی حقیقت. انسان کی ہر قسم کی روحانی بدبختیوں، ناکامیوں کے علل اسباب کی اگر تحلیل کی جائے تو آخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دنیا میں مختلف ضرورتوں کا محتاج ہے، وہ مختلف آراز کا پابند ہے، اس کے دل کی کوئی جنبش، اس کی وضو کی کوئی کوشش ضرورت اور غرض سے خالی نہیں. اخلاق جس کا ایک حد تک روحانیت سے تعلق ہے اگر تحقیق کی جائے تو اس کی بنیاد بھی عموماً کی ضرورت یا غرض نفسانی پر مبنی نظر آئے گی. اس لیے ہمارے ہر قسم کی بدبختی اور آلودگی صرف ایک علت کا نتیجہ ہے، ضرورت اور غرض. اگر انسان ہر چیز سے بے نیاز ہوئے تو انسان نہیں فرشتہ ہے. قابل غور امر یہ کہ انسان کی ضرورت ہے اس کے مختلف اعراض و مقاصد کا جو ایک وسیع اور مغیر متنائی سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی اصل حقیقت کتنی ہے. ہمارے دل میں عرضوں کا ایک ڈیر ہے، تمناؤں کی ایک بیڑ ہے، اور خود ساختہ ضرورتوں کا ایک امبار ہے. لیکن کیا خوشنما کپڑوں، عالیشان عورتوں، عمارتوں، لذیذ غذاؤں، تیز رفتار سواریوں کے بغیر ہم جی نہیں سکتے؟ فرزند و عیال، زر و مال، خودم خوشم سے اگر ہمارے کاشان خالی ہوں تو کیا ہماری زندگی کا خاتم ہو جائے گا؟ بادشاہوں نے فقیر کی زندگی بسر کی اور زندہ رہے. بروایت عام ابراہیم ادہم بادشاہ سے فقیر ہو گئے اور نہایت پر مسرت زندگی پر روحانی بسر کی. خود ساختہ ضرورتوں کی نفی و تحلیل کے بعد شاید انسان کی حقیقی ضرورتوں کا سب وسیع دائرہ ایک دو لفظوں میں محدود ہو کر رہ جائے، اور وہ مائع قوت و غذا یعنی کھانا اور پینا ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. روح اور جان کا جسم میں باقی رہنا صرف صد رمق پر موقوف ہے، اور صد رمق صرف کھانے کے چند لقموں اور پانی کے چند گھونٹوں پر موقوف ہے. وہ سچ ہے کہ اس کے بعد کی تمام انسان ضرورت کا مولد و منشا انہی چند لقموں چند گھونٹوں میں افراد وسط تفن تعیش کا نتیجہ ہے. اس بنا پر ایک انسان اور ایک فرشتہ ان عالم ناسوت و عالم ملکوت کے دو باشندوں میں اگر فرق و امتیاز کی دیوار قائم کیجیے تو صرف یہی چیز تمام فرق و امتیاز کو محیط ہوگی. انسان کے تمام جرائم اور گناہوں کی فہرست اگر تیار کیجیے، ان کی حرص و حوث اور قتل و خونریزی کے آخر اسباب اگر ڈھونڈے جائے تو انہی دو چیزوں کے افراد و تعیش پر کی مزید طلب و سلسلے کی آخری کڑی ہوگی. اس بنا پر دنیا کے تمام مذاہب میں مادیات کی کثافتوں سے بری اور پاک ہونے کے لیے عقل و شرب سے ایک حد تک امتناع پرے سب سے پہلے شرط رکھی گئی ہے، جس کا اصل مقصود یہ ہے کہ انسان رفتہ رفتہ اپنی ضرورتوں کا دائرہ کم کر دے اور آخری قوت و غذا کی طلب و حرص سے بے نیازی کے لیے متواتر کوشش جاری رکھے کہ انسانوں کے تمام گناہ اور جرائم صرف اسی ایک قوت کے نتائج میں آباد ہے. اگر یہ طلب و ضرورت فنا ہو جائے تو ہم کو دفتن عالم ناسوت میں عالم ملکوت کی جنت نظر آئے گی. لیکن جب تک انسان انسان ہے، اس کو غذا سے قطعی وہ بے نیازی ناممکن ہے. اسی بنا پر تمام مذاہب نے اسے اجتناب اور بے نیازی کی ایک مدت محدود کر دی ہے. اس مدت کے اندر انسانوں کو ایسے تمام انسان ضرورت جس سے استغنا کسی توڑے کے زمانے تک ممکن ہے، مجتنب ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ملائلہ کے مقدس مخلوقات میں داخل ہونا چاہیے. اور چونکہ مخلوقات کا فرض زندگی محض خدا پاک کی اطاعت و عبادت ہے، اس لیے انسان بھی اتنی دیر تک اپنی زندگی کا حتر امکان یہی فرض قرار دے. قرآن مجید نے ان تمام حقائق و رموز کو صرف ایک لفظ تقویٰ سے بے نقاب کر دیا ہے. اور چونکہ روزہ کی حقیقت تمام مذاہب میں مشترک تھی، اس بنا پر قرآن مجید نے دیگر مذاہب کو بھی اشارتاً اس حقیقت میں شریک کر لیا ہے. کتبہ علیکم الصیام کما کتب علی من قبلکم لعلکم تتقون. مسلمانوں، تم پر روزہ لکھا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر لکھا، تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو. روزہ کی غرض و غایت تقویٰ ہے، یعنی ان خواہشوں کو قابو میں رکھنا اور جذبات کے تلاطم سے اپنے آپ کو بچا لینا. اس سے ظاہر ہوا کہ روزہ ہمارے لیے ایک قسم کی روحانی علاج کے طور پر فرض ہوا. لیکن آگے چل کر قرآن پاک اسلامی روزہ کی دو اور مخصوص حقیقتوں کو واضح کرتا ہے. لِتُكَبِّرَ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ خدا نے جو تم کو راہ دکھائی اس پر تم کو اس کی بڑائی کرو اور شکر ادا کرو. اس مفہوم کی توضیح کے لیے ہم کو رمضان مبارک کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو روزہ ہے اس میں جو بنیادی چیزیں منع کی گئی ہیں اس کے بارے میں حضرت فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے بنیادی چیزیں. تو بنیادی چیز جو ہے نا وہ عقل و شرب ہے. عقل و شرب جو کہ سب کی ضرورت ہے، جو کہ سب کی ضرورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، سب کی ضرورت ہے عقل و شرب. تو لہٰذا یہ فرمایا کہ دو بنیادی چیزیں. نئی ریسرچ جو آئی ہے، زبردست ریسرچ جس پہ ایک ڈاکٹر کو نوبل پرائز ملا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان سال میں 25-26 دن روزانہ 13-14 گھنٹے بھوکا رہے، या भूखा प्यासा रहे, तो उसके अंदर जो मुफसिद मादे बन चुके हैं, ये नफ्स की ख्वाहिश को हमतन पूरा करने से जो फासिद मादे बन चुके हैं, तो जिस्म मजबूर होकर उनको कहना शुरू कर लेगा, उनको कहना शुरू कर लेगा। जिसमें मैं वो एक चीज बताता हूं जो कि तकरीबन सबके ऊपर आया है, कम से कम सारे लोग उसको समझ सकते हैं, फैट्स। हाँ जी, फैट्स जो होते हैं वो अगर हमारे लिए प्रोटेक्शन है, लेकिन उसकी अफराद बीमारी है। प्रोटेक्शन के लिए उसकी एक महदूद मकदार ज़रूरी है, मसलन दर्द अगर हो तो दर्द को दूर करने का निज़ाम फैट्स के ज़रिए से होता है। अगर इंसान बीमार हो जाए तो ये एक रिजर्व्ड एनर्जी होती है जो आहिस्ता आहिस्ता गलते गलते वो जो एनर्जी जिसम को फराहम होती है, और बाहर से अगर वो खाना नहीं खा सकता, मिसाल के तौर पर बाहर से उसको फूड नहीं मिल रहा, तो वो इसके ज़रिए से गुजारा कर सकता है, वो इसके ज़रिए से वो ज़िंदा रह सकता है। और वैसे अगर कोई किसी जगह पंस जाए तो भी, मतलब अगर उसको खाने पीने नहीं मिलता हो तो कुछ दिन ये इस तरीके से निकाल सकता है। तो गोया कि एक रिजर्व्ड एनर्जी है, लेकिन इसकी जो अफरात है बीमारी है, जो पेट बड़े हो जाते हैं, घुटनों में तकलीफ़ हो जाती है, दिल को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये सब फैट्स की ज़्यादती की वजह से होते हैं। फिर हत्ता कि शुगर, उस किस्म की जो बीमारी है, अभी तहकीक जदीद तहकीक के मुताबिक इसका बुनियादी सोर्स पे यही चीज़ है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो फैट्स लिमिट से ज़्यादा हो चुके हैं, तो कह रहे 25-26 दिन अगर कोई अपने साल में रोज़ाना 13-14 घंटे भूखा प्यासा रहे, तो उसके यही फैट्स गलने शुरू हो जाएंगे कम से कम, और मजीद जो कैंसरस चीज़ें बननी शुरू हो गई है, मतलब जो जो जगह मतलब गोया के बागी हो गए हैं सिस्टम, जिस्म के सिस्टम से बागी हो गए हैं और अपने मर्जी से बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस्म में हर चीज़ एक तरतीब से बढ़ती है तो फिर वो मुफीद होती है या नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर अपनी मर्जी से बढ़ना शुरू, मसलन आपका कान बढ़ना शुरू हो जाए तो क्या करेंगे आप? हाँ जी, नाक बढ़नी शुरू हो जाए तो जाहिर है मतलब मसला हो जाएगा ना, मतलब अपनी मर्जी से बढ़ना तो ठीक नहीं है। तो कैंसर क्या है, वो अपनी मर्जी से कोई चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है नर, तो उससे फिर नुकसान होता है। तो फरमाते हैं कि वो जो चीज़ें शुरू हो गई हैं उनको ये 25-26 दिन के जो भूख अफलास है, वो भूख है प्यास, वो जो है ना उसको खा लेता है, लिहाजा फ़ायदा हो जाएगा। ये तो एक ज़ाहरी फ़ायदा है इसका, बातिनी फ़ायदा क्या है वो बताता हूँ। नफ्स की हर बात मानने से, चाहे वो जायज़ ही क्यों ना हो, इंसान के अंदर एक अख़लाक़ी पस्ती आती है कि वो खुद गरज होता है। हाँ जी, तो जिस वक़्त इंसान ये कुर्बानी करता है कि अपनी नफ्स की बात वो कुछ देर के लिए नहीं मानता, कुछ अरसे, तो उसमें फिर गोया के अख़लाक़ी बुलंद हिम्मती आ जाती है कि वो अपने नफ्स को कुछ देर के लिए काबू रखने का गुण उसको मिल जाता है, लिहाजा वो इसको आली मकासद के लिए इस्तेमाल करने का अहल बन जाता है। तो ये अखलाकी आली हिम्मती उसमें आ गई। तो गोया कि ज़ाहिर और बातिन दोनों के इसके बड़े मुफीद हैं, ज़ाहिर और बातिन, मतलब जो है ना वो रोज़ा के जो हैं, क्योंकि हम तकरीबन महीने रोज़े रखते हैं ना, 29-37 दिन, और रोज़ा हमारा ज़्यादातर यही 13-14 घंटे 15-16 तक भी चले जाते हैं, गर्मी में ज़रा ज़्यादा हो जाता है तो तकरीबन इतना ही होता है। एक दफ़े मैं जा रहा था जहाज़ में कराची रेलवे रोहितलाल कमेटी के इजलास में, तो मेरे साथ एक पॉलिश इंजीनियर बैठा हुआ था सीट पर, तो उसने मुझसे पूछा कि आर यू फास्टिंग? मैंने कहा यस। तो उन्होंने कहा यस, मुसलमानों का जो रोज़ा है ना, ये ज़रा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, ये तो टी के रोज़ बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे ही था वो सारे पोलैंड का, लेकिन इसमें ये जो पानी भी नहीं पीते ये ठीक नहीं है, क्योंकि पानी तो जिस्म की बड़ी ज़रूरत है, इसके बाहर तो जिस्म नुकसान को नुकसान होता है। अब हर शख्स को जवाब एक जैसा नहीं दिया जाता, क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे, तो मैं उसको फिर अपने मजहब की बात तो नहीं बता सकता था ना, क्योंकि उससे तो कन्विंस ना होते। मैंने कहा यस यू आर राइट, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स देर आर टू टाइप्स ऑफ, मतलब जो है ना वो ये वो हैं कि रिवर्सिबल डैमेज और इरिवर्सिबल डैमेज, देर आर टू टाइप्स ऑफ डैमेजेस, वन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो ये जो डैमेज होता है जिस्म को पानी के ना होने की वजह से, ये डॉक्टरों के अंदाजे के मुताबिक अगर 48 आवर से पहले पहले पानी मिल जाए तो ये रिवर्सिबल होता है, इन दोबारा वो डैमेज रिपेयर हो जाता है और ख़त्म हो जाता है, उसका नुकसान नहीं होता जिस्म को। हाँ, उसके बाद एक ख़ास मुद्दत है, कुछ 48 घंटे कुछ 72 घंटे दरमियान में, वो अगर हो जाए तो फिर इरिवर्सिबल डैमेज में चला जाता है। और मैंने कहा हमारा कोई रोज़ा 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होता, तो लिहाजा इसमें तो इरिवर्सिबल डैमेज तो आया ही नहीं। तो उसने फ़ौरन कहा दिस इज़ राइट देन, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि इससे जो नुकसान है वो नहीं होता। हाँ, नफ्स को तकलीफ होती है, इसमें कोई शक नहीं, तो नफ्सी को तो समझाना है, तो लिहाजा ये कोई मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रोज़ा सही मानों में रखता है उसके बारे में तफसील अभी आएगी, लेकिन इसके जो फवायद है तो ज़ाहिर बात नहीं, वो अपने तौर पे कायम है। रमज़ान की हकीकत, ये मादी आलम जिस तरह मादी निज़ाम और कानून का पाबंद है, खुदा पाक ने आलम रूहानी में भी इस किस्म का एक और निज़ाम कानून और इसबाब का सिलसिला कायम रखा है। जिस तरह यकीन के साथ आप दावा कर सकते हैं कि ज़ाहिर इंसान के लिए कातिल है, इसी यकीन के साथ तिब रूहानी का वाकिफकार कहते हैं कि गुनाह इंसान की रूह को कत्ल कर देता है। पैगंबर फैजान नबूवत के कबूल के लिए अपनी रूह में किस तरह इस्तेदाद पैदा करते हैं, दुनिया में कब मबूस होता है, मौजजात का जहूर इससे किन अवकात में होता है, और अपने दावों को किस तरह पेश करते हैं, इनकार और मज़ाहमत पर वो क्यों कर मुहाजरत इलल्लाह करता है, और फिर क्यों कर दावत के मुनकर नाकाम खासिर आल ईमान फलाह याब वो कामयाब होते हैं। इनमें से हर एक चीज़ मुरतब और मुनज़म कवायद के मुताबिक बतरतीब जहूर में आती है। कुरान पाक में 13 मुकाम पर सुन्नतुल्लाह का लफ्ज़ है, लेकिन इसमें ज़्यादातर इसी रूहानी निज़ाम व तरतीब की तरफ इशारा है। फ़लसफ़ा तारीख जिस तरह सियासी वाक़ियात के तकरार और हवादिस के बार बार इरादे से उसूल नताइज तक पहुँच कर एक आम तारीखी कानून बना लेते, बिल्कुल इस तरह अम्बिया अलैहिस्सलाम की सवाने और तारीखें भी अपने वाक़ियात के बार बार के इरादे से ख़साइस नबूवत का उसूल कानून हमारे लिए मुरतब करती। पैगम्बरान तारीख के इन्हीं उसूल कवानीन में से एक ये है कि नबी जब अपने कमाल इंसानियत को पहुँच कर फैज़ान नबूवत के कबूल इस्तेदाद का इंतज़ार करता है, तो वह एक मुद्दत तक के लिए आलम इंसानी से अलग होकर मलकूती खसाइस में जबलगर होता है। इसी वक़्त से उसके दिल दिमाग में वही इलाही का सर चश्मा मौजे मारने लगता है। कोई सीना का पुरजलाल पैगम्बर मूसा अलैहिस्सलाम जब तो रात लेने जाता है तो 40 शबाना रोज़ भूखा और प्यासा रहता है। कोई सईर का मुकद्दस आने वाले ईसा अलैहिस्सलाम इससे पहले इसके मुंह में इंजील की जुबान गोया हो 40 रोज शब का भूखा और प्यासा रहा। इस तरह फारान का आतशीन शरीयत वाला पैगंबर आप नज़ूल कुरान से पहले पूरे एक महीना हैरान मक्का के एक गार में हर किस्म की इबादत में मसरूफ रहता है। और बिलाखिर इस्लाम नामूस अकबर यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम इकरा बिस्म रब्बिक अल्लज़ी खलक मुजदा जहाँ फिजा लेकर नमूदार होता है। यह वाक़या किस माह का मुबारक का था, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीह अल-क़ुरान, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतरा है, ये किस शब अकदस की दास्तान है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल मुबारक फ़ी लैलतुल क़द्र फ़ी लैलतुल मुबारक, हमने कुरान को एक बरकत वाली रात में उतारा। इस मुबारक शब को हम किस नाम से जानते हैं, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र। इन आयतों से साबित होता है कि रमज़ान वो मुक़द्दस महीना है जिसमें कुरान सबसे पहली बार दुनिया में नाजिल हुआ और पैगम्बर उम्मी अलैहिस्सलाम को आलम की रहनुमाई और इंसानों की दस्तगीरी के लिए दस्तूरनामा इलाही का सबसे पहले सफ़ा इनायत किया गया। कुरान का हामिल और उस वही का महबत इन दिनों एकार के कोने में यक तनहा भूखा और प्यासा زانو تھا اس بنا پر اس ماہ مقدس میں بھوکا اور پیاسا رہنا، روزہ کسی عبادتگاہ میں ایک تنہا رہنا، اعتکاف نزول وحی کا رات میں لیلۃ القدر بیدار و سب سجود رہنا، تمام پیروان محمد کے لیے ضروری تھا. ان کن تم تحبون اللہ فتحبکم اللہ، اگر تم خدا کو پیار کرو تو میری پیرے بھی کرو، خدا تمہیں پیار کرے گا. سیرت کی بات آئی یا نہیں آئی؟ اس سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ اعتکاف اور لیلۃ القدر کی حقیقت اسلام میں کیا ہے، اور رمضان مبارک میں روزوں کی تخصیص اسلام میں کس بنا پر ہوا. اس لیے اس ماہ مقدس میں بقدر امکان انہی حالات و جذبات میں متکیف ہونا چاہیے جس میں وہ حامل قرآن متکیف تھا، تاکہ وہ دنیا کے ہدایت یابی اور رہنمائی کی یادگار تاریخ ہو. یہ جذبات و حالات جن کو قرآن کی مبلغ کی پیروی میں ہم اپنے آپ پر طاری کرتے ہیں، یہی اس ہدایت کے ملنے پر ہماری شکر گزاری اور خدا کی بڑائی ہے. مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ روحانی فیضان کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو دبانا شرط ہے. روحانی فیضان کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو دبانا شرط ہے، کیونکہ جب تک نفس اپنے کثیف چیزوں میں مشغول رہے گا روح پرواز نہیں کر سکتا. مطلب روح جو ہے نا، مطلب بلندی کی طرف نہیں جا سکتا. اس وجہ سے اس نفس کو ہلکا کرنا پڑتا ہے. تو نفس کو ہلکا کرنے کا نام کیا ہے؟ وہ یہی ہے، مجاہدہ. تو یہ مجاہدہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دینے کے لیے لیا گیا. پیغمبروں کو اس وقت اپنی کتاب دینے کے لیے دیا گیا، اور ہم لوگ کو ان کی پیروی میں یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے طور پر جتنی معرفت اس وقت کسی کو حاصل ہو سکتی ہے اس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان شریف کا روزہ فرض کر دیا. اب اگر ہم رمضان شریف کے اندر وہ اعمال کریں گے جو رمضان کے اعمال ہیں، تو اس سے خود بخود ہماری روحانی ترقی ہوگی. بے شک کوئی جانتا ہو کوئی نہیں جانتا ہو، روحانی ترقی کا ذریعہ اس میں سارے وہ اسباب رکھ دیے گئے جو روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے. نفس کو مقید کرنا، تابع کرنا، آزاد نہ رہنا، رہنے دینا، یہ ایک شرط پوری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے شیاطین کو قید کر لیا، دوسری بات پوری ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ تو منع کرنے والی چیز تھی نا، روک دیا ان کو. اب آنے والی چیز جس کو روحانی دنیا میں ہم کہتے ہیں، یعنی جس کو کہتے ہیں فائلہ، ایک ہوتا ہے مجاہدہ، تو مجاہدہ تو یہ ہے، اور ایک ہے فائلہ، یعنی ہمارے اندر کوئی چیز موجود ہے اور اس کو ابھارنے کے لیے جو چیز موجود ہو. تو فائلہ رمضان شریف کی تراویح میں قرآن پاک کا سننا ہے. خود تراویح بذات خود بھی ہے، لیکن اس کے اندر قرآن سننا یہ نور علی نور ہے. وستعینوا بالصبر والصلاۃ، تو نماز کے ذریعے سے الحمدللہ ہم اللہ پاک سے لیتے ہیں. تو اب یہ کہ نماز کا حصہ بڑھا دیا گیا، 20 طرح کا تراویح سنت موقع ہیں، اور اس کے اندر مزید اگر قرآن پاک کوئی سن لے یا سنا لے تو سبحان اللہ، وہ نورانیت اور روحانیت جو قرآن کے اندر ہے وہ انسان کے دل پر فیضان کرے گا تراویح کے اندر، اور وہ جسد جو کمزور ہو چکا ہے نفس کے مجاہدے کی وجہ سے اور روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، جب اس کے دل پر یہ روحانیت فیضان کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس سے اس کا کام بنے گا. وہ 30 دن مسلسل یا 30-29 یہ انسان کا یہ عمل جاری رہے گا انشاءاللہ العزیز. اسی وجہ سے باوجود اس کے بھی اگر کوئی نہیں بنا، ان کے لیے وعید ہے پھر. کتنے اسباب اللہ پاک نے جمع کر دیے، اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہیں بنتا تو اس کا مطلب بننا ہی نہیں چاہتا، تو اس کے لیے پھر وعید ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وعید سے بچا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. पूछ ले कि वो उन लोगों ने कितना पढ़ा है। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफा सलामुन अलल मुरसलीन اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وانزل المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا الله تسخط بعده وبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تهنن على محمد وعلى آل محمد كما تهنت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولك جزاء وآت الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزنا ما هو أهله واجز أفضل ما جازيت نبيا قومه ورسولا أمتي وصل على جميع إخوان من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل بيتك ما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا وهم اللهم بارك على محمد وعلى آل بيتك ما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا صلوات الله وصلاة المؤمنين على محمد النبي الأمي اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على النبي الأمي या रब सल्लि व सल्लम दायमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क कुल्लिहिम अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु तैयबातु सलाम अलैक अय्युन नबी व रहमतुल बरकातु अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अत्तहियातु तैयबातु सलावातु लिल्लाह अस्सलाम अलैक अय्युन नबी व रहमतुल बरकातु सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अत्तहियातु लिल्लाह तैयबातु सलावातु लिल्लाह अस्सलाम अलैक अय्युन नबी व रहमतुल बरकातु सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहिस الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسال الله الجنه اعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله بالله اسماء التحيات الطيبات الصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وان الساعه اتيت لا ريب فيها السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات الصلوات الملك لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزكيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته رحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله او سبحان تو باقی کتنے تھوڑے سے ہاں 48 साथियों को कह दें बारह मतलब ये है कि एक आप तीन हो गए और आप भी आ जाएं तो दस दस पढ़ लें हाँ दुरुदुन जी बल्कि हो चुका है आपने भी पढ़ लिए घर वाले ने पढ़ा है तो आप शामिल किए उसको नहीं हाँ तो बस फिर पूरा हो गया तो पूरा हो गया फिर जो है बस ठीक है अब बहुत वजह तो फिर दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह अजान होने वाली है الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وإيسى روحك وكلمتك وبكلام موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أتيته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرت وعلى السماوات فاستقلت وعلى الجبال فرست وأسألك باسمك الذي استقر بعرشك وأسألك باسمك الطاهر المطهر المنزل في كتابك من لدنك وباسمك الذي وضعت ولا النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن العظيم وتخلطه بلحمي ودمي وسمي وبصري وتستعمل بجسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين
اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك والدفع بلائك وخروج من الدنيا إلى رحمتك، يا من يكفي عن كل أحد ولا يكفي منه أحد، يا أحد من لا أحد له، ويا سند من لا سند له، إن قطع الرجاء إلا منك نجني مما أنا فيه وإني لا ما أنا عليه وعليه مما نزل بي بجاه وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، وكنفني بركنك الذي لا يرام، وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري، فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلية صبري فلم يخذلني، ويا من رواني الخطايا فلم يفضحني، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعم التي لا تحصى لأبدا، أسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وبكادر في نهر الأداء والجبابرة. اللهم عيني على ديني بالدنيا ولا آخرة بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضر الذنوب ولا تنقص المغفرة، هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء، وأسألك الدوام العافية، وأسألك الدوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغناء عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل سريرتي خير من علانيتي واجعل علانيتي صالحة. اللهم إني أسألك من سالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعلني من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم لك الحمد حمدا دائما دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم اكفل بقلبي الى دينك، واحفظ من ورائنا برحمتك، اللهم ثبتني انا ذل واهدني انا ظل. اللهم كما هلت بيني وبين قلبي فهل بيني وبين الشيطان وعملي. اللهم ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا من رزقك، وبارك لنا فيما رزقتنا، واجعل غناءنا في انفسنا، واجعل رغبتنا فيما عندك. اللهم اجعل ممن توكل عليك فكفيته، واستهداك فديته، واستنصرك فنصرته. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك، واجعل همتي وهواي فيما تحب وترضى. اللهم ابتليتني به من رخاء وشدتني فمسكني بسنه الحق وشريعه الاسلام. اللهم اني اسالك تمام النعمه في الاشياء كلها وشكرك عليها حتى ترضى، وبادر الخير في جميع ما يكون فيه الخيرة، ولجميع ميسور الامور كلها لا بماسور يا كريم. اللهم فارق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا القويين للجهاد في سبيلك. اللهم لك الحمد في بلائك وسنيك على خلقك، ولك الحمد في بلائك وسنيك على بيوتنا، ولك الحمد في بلائك وسنيك على انفسنا خاصة، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما اكرمتنا، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقران، ولك الحمد بالاهل والمال، ولك الحمد بالمعافات، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت على التقى، ولك الحمد هل بالمعافات، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت على التقوى هل المغفرة. اللهم وفقني لما تحب من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أعوذ بك من خليل، أعوذ بك من خليل ما كان أنا والترياني وقلب يراني، الرواء حسنة دفنها والرأس سيئة نزعها. اللهم إني أعوذ بك من البؤوس والتبؤوس، اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء، اللهم إني أعوذ بك من تسد عني وجهك يوم القيامة، اللهم إني أعوذ بك من كل عمل يخزيني، وأعوذ بك من كل عمل يوزيني، وأعوذ بك من كل عمل يلهيني، وأعوذ بك من كل فقر يسيني، وأعوذ بك من كل غني يطغيني. اللهم إني أعوذ بك من موت الهم، وأعوذ بك من موت الغم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.